इस वक्त पाकिस्तान में रात के 11, भारत में 11:30 और यहाँ वाशिंगटन की घड़ियों में दोपहर का 1 बजा है। हस्बे मामूल आगाज करते हैं खबरों के एक बुलेटिन के साथ। सबसे पहले पाकिस्तान।
कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में कमी के लिए आलमी बरादरी मुतहरिक किरदार अदा करे, पाकिस्तानी वजीर आजम की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में मुतालबा। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया। और बैन अल-अक़वामी खबरों में तुर्की में अहदेदारों का कहना है कि मुल्क के जनूबी शहर अदाना में होने वाले कार बम धमाके में कम से कम 2 अफराद हलाक जबकि 16 जख्मी हो गए। और सामईन अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बैन अल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया है कि वो कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभालने के लिए अपना सरगर्म किरदार अदा करे। एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेगुनाह शहरियों, खासतौर से बच्चों और औरतों और एम्बुलेंस गाड़ियों और अवामी ट्रांसपोर्ट को कसदन हदफ बनाने की कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बारे में तफसीलात के साथ इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में जुमेरात को एक आला सतही इजलास में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में इजाफे और बुध को फायरिंग और गोलाबारी में शहरी हलाकतों के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास के बाद जारी होने वाले बयान के मुताबिक बैन अल-अक़वामी बरादरी से कहा गया कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिगड़ती हुई सलामती की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक किरदार अदा करे। बैन अल-अक़वामी बरादरी से यह भी कहा गया कि वो दानिस्ता तौर पर शहरियों को निशाना बनाने और बढ़ते हुए जानी नुकसान का भी नोटिस ले। बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हर मुमकिन हद तक तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन उनके बकौल मासूम शहरियों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने, खास तौर पर बच्चों, ख़वातीन और एम्बुलेंस को निशाना बनाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस इजलास में इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के डायरेक्टर जनरल रिजवान अख्तर, वज़ीर आज़म के मुशीर ब्राय अमूर खारजा सरताज अजीज और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ समेत दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। दरियासना पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए बरतानिया के वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने जुमेरात को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी वजीर आजम के मुशीर खारजा सरताज अजीज के हमरा मुश्तरका न्यूज ब्रीफिंग में पाकिस्तान और भारत दोनों से तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा।
आई थिंक व्हाट वी वांट टू डू इज एनकरेज बोथ साइड्स टू मेंटेन ए पॉजिटिव डायलॉग एंड ऑफ कोर्स वी आर कंसर्न्ड about recent incidents on both sides of the line of control in Kashmir and we call for an end to the violence and for both sides।
बोरिस जॉनसन का कहना था कि बरतानिया दोनों फरीकों की हौसला अफजाई करेगा कि वो मुस्बत बातचीत करें। उन्होंने कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों जानिब पेश आने वाले वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फरीकान तहम्मुल का मुजाहरा करें। उधर जुमेरात को पाकिस्तानी फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्ला फौज किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है।
अल्लाह ना करे कभी जंग का समा हो इंडिया के साथ, लेकिन इस तरह के प्रेशर्स जो हैं वो हम इनको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि अगर खुदा न खासा कोई ये स्टेप लेते हैं तो इनको पकड़ना कैसे है। सो मुझे कोई परेशानी नहीं है इसके ऊपर। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट इंडिया एट ऑल। ये लोग अपने तहमुल से रहें तो बेहतर है, कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करें, बाकी तमाम ताल्लुकात को बेहतर करें, लेकिन असूलों के ऊपर बात करें। सो इसलिए फ़ौज हमारी जो है मुसल्लाबाद भी रेडी है, हमें कोई परेशानी नहीं है।
पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक बुध को कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से कम 11 शहरी और 3 फौजी हलाक हो गए। दोनों मुल्कों के दरमियान 2003 में फायरबंदी का एक मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान और भारत इस मुआहदे की खिलाफवर्जी में पहल का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद करते रहे हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निगरान इदारे पेमरा ने DTH یعنی ڈائریکٹ ہوم ٹیکنالوجی کے 3 لائسنس فروخت کر دیے ہیں۔ پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن اور کیبلز آپریٹر نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے ڈی ٹی ایچ یعنی ڈائریکٹ ٹو ہوم ٹیکنالوجی کے 3 لائسنس فروخت کر دیے ہیں، جن کی کل مالیت 14.69 کروڑ اور 40 لاکھ روپے بنتی ہے۔ پیمرا کے مطابق لائسنس کے حصول کے لیے ہونے والی بولی میں 12 کمپنیوں نے حصہ لیا تھا، لیکن جب حتمی نیلامی کی گئی تو اس میں 11 کمپنیوں نے حصہ لیا۔ یہ لائسنس لاہور کی 2 کمپنیوں میگ انٹرٹینمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ اور شہزاد اسکائی پرائیویٹ لمیٹڈ کے علاوہ اسلام آباد کی ایک کمپنی سٹار ٹائمز پرائیویٹ لمیٹڈ کو دیے گئے اور ان کی مدت 15 سال ہوگی۔ لائسنس حاصل کرنے والی ہر کمپنی کو اپنے حصے کی کل رقم کا 15% پہلی قسط جبکہ 50% دوسری قسط اور بقیہ 35% رقم آخری قسط میں ادا کرنا ہوگی۔ نیلامی کا عمل بدھ کی دوپہر شروع ہوا جو جمعرات کو رات دیر گئے تک جاری رہا۔ پاکستان میں نجی ٹیلی ویژن چینلز کے مالکان کی تنظیم پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن یعنی PBA کا الزام ہے کہ ان لائسنسوں کی نیلامی کے ذریعے ملک میں ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات کی ترسیل یا ڈسٹریبیوشن کو غیر ملکی اداروں کو دینے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، جبکہ PBA کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی نشریات ڈی ٹی ایچ کمپنیوں کو چلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس سارے عمل کے بارے میں کیبل آپریٹرز کے بھی تحفظات ہیں اور انہوں نے اس سلسلے میں ملک گیر ہڑتال بھی کی۔ کیبل آپریٹرز کا موقف ہے کہ انہیں مناسب وقت نہیں دیا گیا کہ وہ خود کو اس ساری صورتحال کے مطابق ڈھال سکیں، اور تنظیم کے بقول کیبل آپریٹرز کا کاروبار بری طرح متاثر ہوگا۔ تاہم پیمرا کی طرف سے PBA کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا گیا کہ جدید ٹیکنالوجی دور حاضر کی ضرورت ہے اور اس نئی ٹیکنالوجی سے کیبل آپریٹرز کا کاروبار بھی متاثر نہیں ہوگا۔ پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا کہ دنیا بھر میں ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات کے لیے ڈی ٹی ایچ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اور پاکستان اس ضمن میں بہت پیچھے تھا، اس لیے ملک میں ڈی ٹی ایچ لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ڈی ٹی ایچ یعنی ڈائریکٹ ٹو ہوم لائسنسز کی نیلامی پر نفیسہ ہود بھائی نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے ظفر موتی اور پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد ارائیں سے بات چیت کی۔ اس پر مبنی ایک رپورٹ سماعت فرمائیے۔
ہم ڈائریکٹ ٹو ہوم لائسنسوں کی نیلامی کی خبر سے شروع کریں گے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں اسٹاک بروکر ظفر موتی سے، یہ کراچی میں ہوتے ہیں۔ 14.69 کروڑ بڑی رقم ہوتی ہے، اس کا تو فی الحال تو وعدہ کیا گیا ہے۔ آگے چل کر اگر یہ رقم شامل ہو جائے ٹریجری میں تو اس کا معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے، معیشت پہ تو بہت اچھا افیکٹ پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی ابھی اکانومی جو ہے کیش اسٹارو ہے، اس کے پاس پیسوں کی بڑی کمی ہے اور کچھ بھی بیچتے ہیں۔ پہلے 4G 3G کے بھی اچھی اچھی اماؤنٹ آئی تھی، جس سے قرضہ تھوڑا کم ہوا تھا، تھوڑی اکانومی میں کیش نظر آیا تھا۔ اب یہ جو کیبل آپریٹرز ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ختم ہو جائے گا اور جو مین کام ہو وہ مشکلات میں ان کا چلے جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ڈی ٹی ایس کو افورڈ کرنے والے ایک پرسنٹیج ہوگی جو 25% ہوگی اس کا ٹوٹل کا پاپولیشن کا، باقی 75% لوگ تو کیبل آپریٹر سے ہی کام کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ بڑے سٹیز میں شاید اس کا یوزیج ہوگا، لیکن جو چھوٹے سٹیز ہیں اس میں تو کیبل آپریٹر حشاش بشاش رہیں گے۔
جی، خالد آرائیں ہمارے ساتھ ظفر موتی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈی ٹی ایچ صرف ایک چھوٹا سا طبقہ فی الحال افورڈ کر سکے گا، اس کا جواب کیا ہے؟
جی نہیں، ہم گھبرا تو بالکل بھی نہیں رہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ جن ممالک کے اندر ڈی ٹی ایچ آیا ہے تو ان ممالک میں کیبل آپریٹر ختم ہو گئے۔ آپ یورپین کنٹریز کو دیکھ لیں، ہمارے پڑوس ملک انڈیا کو دیکھ لیں، مگر ہمارے خدشات یہ ہیں کہ کیبل آپریٹرس نے نفیو کھڑا کیا۔ دیکھیے، دوسرے ممالک کے اندر تو یہ ہوا کہ دوسرے ممالک کے اندر حکومت نے ایک چینل کو ڈیولپ کیا، پھر کیبل آپریٹرس آئے پھر اس کے بعد، مگر پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان میں جب کیبل آپریٹرس نے یہ کام شروع کیا تو اسٹارٹنگ کے طور پہ پہلے 5-6 سال یہ غیر قانونی بزنس تھا پاکستان کے اندر، اور اس ٹائم میں پاکستان کے اندر ایک بھی ٹی وی چینل نہیں تھا۔ کیبل آپریٹرس نے اپنی مدد آپ کے تحت اس انڈسٹری کو کھڑا کیا۔ ہم نے تو کیمرا سے یہ شکایت کی کہ ہمیں ایک مناسب ٹائم ملنا چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ جیسے آپ بھی میڈیا سے وابستگی ہے تو جن ممالک کے اندر ڈی ٹی ایچ آیا ان ممالک کے اندر پہلے سے لیگل چینلز کی تعداد 300-400 موجود تھی، تو ڈی ٹی ایچ کی ضرورت محسوس کی گئی۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان کے اندر پیمرا نے چینل پلان یعنی کہ جو فارنر چینلز کے لیے کوئی پاکستانیوں کو پلان نہیں بنایا. اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 10 سال سے ایک کمپنی پاکستان کے اندر نیکسٹ میڈیا کاروبار کر رہی تھی, جن کے چینلز تھے اسٹار ٹی وی, اسٹار ورلڈ, اسٹار مووی, اسٹار اسپورٹس, مگر وہ پیمرا کی دن بدن اپنی پالیسی کو چینج کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنا کاروبار کو بند کیا اور وہ پاکستان سے اپنے کاروبار کو وائنڈ اپ کر کے واپس چلے گئے.
کراچی میں گرفتار دہشت گردوں کے انکشافات, ایم کیو ایم پاکستان کے یوم شہدا اور ایک ایرانی کشتی کو پاکستان کی سمندری حدود میں غیر قانونی طور پر آنے کے بعد پکڑنے کے بارے میں تفصیلات. کراچی سے سعود ظفر کی زبانی.
کچھ روز قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے دو دہشت گردوں اسحاق عرف بابی اور عاصم عرف کیپری سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ مرتب کر لی, جسے محکمہ داخلہ سندھ کو ارسال کر دیا گیا. تفصیلات کے مطابق اسحاق بابی زمانہ طالب علمی میں سپاہ صحابہ تنظیم کا رکن بنا اور وہ دسمبر 2012 سے ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں کر رہا ہے. یاد رہے کہ سپاہ صحابہ تنظیم کو دو مختلف ادوار میں حکومت پاکستان کی جانب سے کالعدم قرار دیا جا چکا ہے. اسحاق بابی نے اپنے دیگر ساتھیوں صابر عرف منا, ثاقب, ماجد اور احتشام کے ساتھ بھی وارداتیں کیں اور ان میں زیادہ تر ٹارگٹ اہل تشیع افراد تھے. اس کے علاوہ پولیس اہلکاروں اور ایم کیو ایم کے کارکنان کو بھی ٹارگٹ کیا. اسحاق بابی ٹارگٹ کلنگ کی 67 وارداتوں میں ملوث رہا, جس میں اس نے 111 افراد قتل اور 57 زخمی کیے. مقتولین میں 46 اہل تشیع, 32 پولیس اہلکاروں اور بعض سنی افراد کو بھی مخبری کے شبہ میں نشانہ بنایا گیا. گزشتہ برس کراچی پولیس کے ذیلی ادارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے اسحاق بابی کے 11 ساتھیوں کو گرفتار کیا تھا. دوسری جانب ایم کیو ایم لندن کے اعلان کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے بھی 9 دسمبر کے روز یوم شہدا بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اس سلسلے میں ایم کیو ایم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی محفوظ یار خان نے ضلع وستی کو جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں تقریب منعقد کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے. واضح رہے کہ 9 دسمبر کو ایم کیو ایم لندن نے بھی یادگار شہدا پر جانے کا اعلان کیا تھا, تاہم اجازت کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر سینٹرل فرید الدین کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کو تقریب کی اجازت سیکیورٹی اداروں سے مشاورت کے بعد دی جائے گی. آج سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ 5 لوگوں نے ایم کیو ایم کو ہائی جیک کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی میں ایسا نظام بنا رہے ہیں کہ قیادت انتخاب سے چنی جائے گی, اور اسی تناظر میں ڈاکٹر فاروق ستار ایم کیو ایم پاکستان کے مستقل کنوینر اور سربراہ نہیں ہیں. ادھر سمندری سرحدوں کی حفاظت پر معمور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے سمندری حدود کی خلاف ورزی پر ایرانی کشتی قبضے میں لے کر اس میں سوار 3 ایرانی ماہی گیروں کو حراست میں لے لیا. گرفتار ایرانیوں کے پاس کوئی بھی قانونی دستاویزات موجود نہیں تھیں. تینوں ماہی گیروں کو ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس کے حوالے کیا جائے گا. سعود ظفر, وائس آف امریکہ, کراچی.
ترکی میں ہونے والے کار بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد ہلاک جبکہ 16 زخمی ہو گئے. اس بارے میں خالد حمید کی رپورٹ.
ترکی میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی شہر ادانا میں ہونے والے کار بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد ہلاک جبکہ 16 زخمی ہو گئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایک زور دھار دھماکہ تھا جو جمعرات کی صبح ہوا اور اس کا ہدف ایک سرکاری عمارت تھی. ادانا کے صوبے کے گورنر محمود دمرتاس نے سرکاری خبر رساں ایجنسی اناتولو کو بتایا ہے کہ یہ حملہ ان کے دفتر کے داخلی راستے کے قریبی پارکنگ ایریا میں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ دھماکہ ایک خاتون نے کیا ہے, لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ کیا یہ ایک خود کش حملہ تھا. جمعرات کو ہونے والے یہ حملہ ترکی میں گزشتہ ایک سال کے دوران ہونے والے مہلک حملوں کی تازہ ترین کڑی ہے. اس کی فوری طور پر کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی. ترک وزیر توانائی برات البیراک کا کہنا تھا,
امین اولسون بو ملت بو ٹیرور ایلملرینی یپانلری دا ماشالری دا دستک اولانلری دا بو 100 یلدا باشکا بی یره گومیجک.
ترک وزیر توانائی کہہ رہے ہیں کہ حملہ آوروں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ صدی میں یہ ملک ان تمام دہشت گرد اقدامات کو, ان کے پنجوں کو اور ان کے حمایتیوں کو دفن کر دے گا. ترک F-16 طیاروں کو جمعرات کے روز اس کے بعد ہنگامی طور پر تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا جب انقرہ نے شامی حکومت پر الزام لگایا تھا کہ اس نے شمالی شام میں کاروائیوں میں مصروف ترک فوجیوں کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا ہے اور اس کے 3 فوجی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے جن میں 1 کی حالت نازک ہے۔ مغربی سفارتکاروں نے بدھ کی رات شامی ایئر فورس کے L-39 ہلکے جنگی طیاروں کے حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے اور شام کی 5 سالہ جنگ میں ایک خطرناک موڑ قرار دیا ہے جس سے ترکی اور شام کے درمیان بڑی جھڑپ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اور یورپی یونین کے قانون سازوں نے جمعرات کے روز یورپی یونین کے رکنیت کے لیے ترکی کے ساتھ بات چیت کو عارضی طور پر روک دیا ہے کیونکہ انقرہ کا جولائی کی ناکام بغاوت پر رد عمل غیر مناسب ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے 37 کے مقابلے میں 479 ووٹوں سے پابند نہ کرنے والی قرارداد کی منظوری دی اور یورپی کمیشن اور قومی حکومتوں کو ان مذاکرات کو جو 11 سال سے جاری ہیں منجمد کرنے پر زور دیا گیا۔ کوئی بھی فریق یہ توقع نہیں کرتا کہ ترکی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آنے والے برسوں میں یورپی یونین کا رکن بن۔
ارب پتی سرمایہ کار ویلبر راس وزیر تجارت کے عہدے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ممکنہ طور پر پسند ہوں گے۔ 78 سالہ راس ایک نجی ایکویٹی فرم کے چیئرمین ہیں اور مالیاتی حلقوں میں انہیں کنگ آف بینکرپسی کہا جاتا ہے، جو مالی طور پر ڈوبی ہوئی کمپنیوں کو بحال کر کے انہیں منافع بخش بناتے ہیں۔ وزیر تجارت کی حیثیت سے راس امریکی کاروباروں کی بین الاقوامی اور ملکی سطح پر نمائندگی کریں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کے محصور شہر حلب کے 275,000 مکینوں کے لیے وقت گزرا جا رہا ہے جن کا خوراک کا ذخیرہ اب ختم ہو رہا ہے، اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں امدادی قافلوں کو شہر میں جانے کی اجازت نہ دی گئی تو لوگ بھوک کا شکار ہو جائیں گے۔ اس بارے میں جنیوا سے لیزا شیلائن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
خوراک کے عالمی پروگرام نے جو غذائی اشیاء فراہم کی تھیں وہ مشرقی حلب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو آخری بار چند روز قبل دی گئیں اور اب وہاں کچھ باقی نہیں بچا ہے، اور اقوام متحدہ کی جانب سے بار بار امدادی قافلے بھیجنے کی اجازت دینے کی درخواست ایک یا دوسرے متحرک فریق نے مسترد کر دی ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کے خصوصی مشیر یان ایگلن نے کہا ہے کہ امید افزا علامات موجود ہیں کہ تمام ضروری اجازت نامے جلد ہی مل جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو اصولی طور پر حلب کے اپوزیشن کے مسلح گروپوں کی جانب سے تحریری طور پر اجازت مل گئی ہے، اور روس نے بھی زبانی طور پر امداد پہنچانے میں مدد کا وعدہ کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ روس سے تحریری تصدیق اور شامی حکومت کی جانب سے اس پیچیدہ اور خطرناک کارروائی پر عمل درآمد کے لیے مثبت جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
courageous humanitarian workers will be able to go with hundreds of truck loads of medical equipment, food and all of the other things needed in eastern Aleppo, and we are ready to evacuate hundreds of wounded to medical facilities in both west Aleppo and in opposition held
پر کام کرنے والے ضرورت مند کارکن، طبی سامان، خوراک اور مشرقی حلب میں پھنسے ہوئے لوگوں کے واسطے ضرورت کے سامان سے لدے ہوئے سینکڑوں ٹرکوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم سینکڑوں زخمیوں کا انخلا کرا کر انہیں مغربی حلب اور حزب مخالف کے قبضے والے ادلی میں منتقل کرنے کے واسطے بھی تیار ہیں۔ شام کے لیے خصوصی ایلچی کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ ایک ایسا نظام لانا چاہتا ہے جس کے تحت بار بار کے حملوں کو روکنے کی کوشش کی جا سکے۔ ان کے الفاظ،
Of course there then also has to be accountability for attacks. Under humanitarian law, it's war crimes to deliberately attack medical facilities.
یقیناً ان حملوں کے لیے جواب دہی بھی ہوگی۔ انسانی قوانین کے تحت طبی سہولتوں پر قصداً حملے جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس منصوبے میں اسپتالوں، دواخانوں اور دوسری طبی سہولتوں کی نگرانی کے لیے کہا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ صرف زخمیوں اور بیماروں کی دیکھ بھال کے لیے استعمال ہوں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
آسٹریلیا شام کے تنازع سے متعلق جن 12,000 پناہ گزینوں کو گزشتہ سال اپنے ملک میں لینے پر رضامند ہوا تھا، اس نے ان میں سے لگ بھگ نصف کو اثر نو آباد کر دیا ہے۔ اس بارے میں فل مرسر کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
نیو ساؤتھ ویلز کی حکومت عراق اور شام کے پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں روزگار کی تلاش میں مدد کے لیے مفت تربیتی پروگراموں کی پیشکش کر رہی ہے۔ وہ اس سلسلے میں اگلے 4 برسوں میں مختلف اسکیموں پر $20 ملین سے زیادہ کی رقم خرچ کرے گی۔ ہنرمندی کے امور سے متعلق نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر جان بریلارو نے کہا ہے کہ ان پروگراموں سے پناہ گزینوں کو نئی زندگیاں استوار کرنے میں مدد ملے گی۔ ان کے الفاظ:
The purpose is to make sure that they assimilate in society and become part of what is wonderful about this state, and that is jobs and opportunity.
مقصد اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ یہ پناہ گزین معاشرے میں ضم ہو جائیں اور اس ملک کی اس شاندار خصوصیت کا حصہ بن جائیں کہ یہاں ہر ایک کے لیے روزگار اور مواقع موجود ہیں، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ابھی حال ہی میں ہمارے ساحلوں پر اترے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہنرمندی کے امور سے متعلق نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر جان بریلارو کے۔ گزشتہ سال آسٹریلیا نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سالانہ 14,000 لوگوں کے ساتھ ساتھ شام کے تنازع سے فرار اختیار کرنے والے 12,000 پناہ گزینوں کو بھی اپنے ملک میں قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ گزشتہ دسمبر میں 51 سالہ ایمن بائرلی اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ سڈنی پہنچے تھے۔ جنگ نے انہیں شام کے شہر ہومس میں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ آسٹریلیا میں پناہ کی پیشکش سے قبل، جہاں زندگی آسان نہیں رہی ہے، مصر فرار ہوئے تھے۔ وہ ابھی تک بے روزگار ہیں اور گزر بسر کے لیے فلاحی ادائیگیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ بائرلی کہتے ہیں:
والله كان الوضع شوي يعني غريب، يعني نقل نوعي كانت من جو سوريا لجو استراليا في فرق
شام سے آسٹریلیا منتقل ہونا بہت مشکل اقدام تھا۔ ہماری اور یہاں کی ثقافت اور رسم و رواج میں بہت زیادہ فرق ہیں۔ میں جدوجہد کر رہا ہوں اور یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ مستقبل میں حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے آسٹریلیا میں آنے والے شام کے ایک پناہ گزین ایمن بائرلی کے۔ احمد حمید مائیگریشن سے متعلق ایک ایجنٹ ہیں اور کمیونٹی میں کام کرنے والے ایک رضاکار ہیں، جو سڈنی میں شام سے آنے والے بہت سے گھرانوں کی مدد کر چکے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان پناہ گزینوں کی اکثریت اپنے نئے وطن میں رہنے کے لیے خود کو ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کے الفاظ:
There are people that after I met them here after even a year they don't like the country and they're scared to mix with the Australian community.
یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے میں ایک سال بعد ملا ہوں تو بھی وہ اس ملک کو پسند نہیں کرتے، اور وہ آسٹریلوی کمیونٹی میں ضم ہونے سے خوفزدہ ہیں۔ وہ ابھی تک خود کو اپنے جیسے ثقافتی پس منظر کے لوگوں سے الگ تھلگ رکھ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے پروان چڑھا رہے ہیں، جو میرے لیے درحقیقت تشویشناک بات ہے۔ عہدیداروں کا خیال ہے کہ بہت سے شامی پناہ گزینوں نے آسٹریلیا میں روزگار تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز میں پناہ گزینوں کی اثر نو آبادکاری کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر پیٹر شرگولڈ کہتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کے الفاظ:
The premier wanted to make sure that if we were going to do this and have expanded numbers that we were providing the support services that were necessary.
نیو ساؤتھ ویلز کے وزیراعظم اس چیز کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ آیا ہم ان کی تعداد میں اضافے کے ساتھ یہ کام کر لیں گے۔ کیا ہم نے ان کو درکار مددگاری سہولیات میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ اپنی زندگیاں جلد از جلد استوار کر سکیں؟ اور اس لیے میں در حقیقت یہ دونوں کام کرتا ہوں۔ میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق سرکاری ایجنسیوں کی نگرانی کرتا ہوں، لیکن خاص طور پر اس چیز کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم کمیونٹی کے ساتھ کام کریں، نیو ساؤتھ ویلز کی کمپنیوں کے ساتھ کام کریں، غیر منافع بخش فلاحی تنظیموں کے ساتھ کام کریں، رضاکاروں کے ساتھ کام کریں، تاکہ یہ صرف حکومت کی ہی نہیں بلکہ کمیونٹی کی بھی ایک کوشش بن جائے۔ یہ الفاظ تھے نیو ساؤتھ ویلز میں پناہ گزینوں کی اثر نو آبادکاری کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر پیٹر شرگولڈ کے۔ شام کے بحران سے متاثرہ باقی ماندہ 6,000 پناہ گزین توقع ہے کہ ایک سال کے اندر اندر آسٹریلیا پہنچ جائیں گے، لیکن نیو ساؤتھ ویلز کے پارلیمنٹ کے ایک آزاد رکن ایلیکس گرینویچ کا خیال ہے کہ اثر نو آبادکاری کے پروگراموں کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں:
An asylum seeker immigration process is one which is intensely bureaucratic. There are obviously important checks and balances in place, but I think I and many other people
پناہ گزین اور پناہ کے متلاشیوں کی نقل مکانی کا عمل سخت بیوروکریٹک ہے۔ ظاہر ہے جانچ پڑتال کے اہم ضابطے موجود ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سے دوسرے لوگ چاہیں گے کہ ان ضابطوں کو تیز تر ہوتا ہوا دیکھیں۔ وہ چاہیں گے کہ ہمیں لوگوں کا جلد از جلد خیر مقدم کرنے کا اہل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ کسی بھی پناہ گزین کے لیے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی کیمپ یا کسی حراستی مرکز میں کم وقت گزارے اور جلد کسی کمیونٹی میں شامل ہو جائے۔ یہ ان کی صحت کے لیے اور ان کی ذہنی صحت کے لیے بہتر ہے، اور یہ ظاہر ہے ایسا کام ہے جسے ہمیں ترجیحی بنیاد پر تیز تر طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے نیو ساؤتھ ویلز کی پارلیمنٹ کے ایک آزاد رکن ایلیکس گرین وچ کے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم میلکم ٹرنبل کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت ملک میں سالانہ بنیاد پر قبول کیے جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد کو 13,750 سے بڑھا کر مستقل طور پر لگ بھگ 19,000 سالانہ تک کر دے گی۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد سے آسٹریلیا لگ بھگ 800,000 پناہ گزینوں کو از سر نو آباد کر چکا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مالی سن 2012 میں ہونے والے واقعات کے بعد ابھی تک سنبھل نہیں سکا۔ تب ایک بغاوت کے بعد پھیلنے والے انتشار کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر ہمسایہ ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہی پناہ گزینوں پر مشتمل موسیقاروں کے ایک گروپ کو یہ امید ہے کہ وہ اپنی موسیقی سے مالی کے باشندوں کو یہ حوصلہ دے سکیں گے کہ وہ متحد ہو کر ان شدت پسند گروپوں کو مسترد کر دیں جنہوں نے کچھ عرصے کے لیے ملک کے شمالی علاقے کا قبضہ حاصل کیا تھا۔ اس بارے میں بریم پوسٹھمس کی رپورٹ۔ اس موسیقی کی روایت 800 سال پرانی ہے، اسے چند خاندانوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، خاص کر کے اوٹیز اور جباٹیز نے۔ انہیں گریوٹس بھی کہا جاتا ہے، لیکن مالی کے باشندے انہیں جلی کہتے ہیں، یعنی داستان گو، جن کا کام تاریخ کو محفوظ رکھنا اور سماجی تبصرہ نگاری ہے۔ ان کا وجود مالی کی شناخت کے لیے مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ مالی کے باشندے موسیقی کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ڈوری ہے جو ان کے سماج کو باہم باندھے ہوئے ہے۔ سن 2012 میں بماکو میں توریک بغاوت کے بعد جب جہادیوں نے ملک شمال کا کنٹرول سنبھال لیا تھا تو یہ ڈوری کئی جگہ سے ٹوٹی۔ ان شدت پسندوں نے وہ کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، انہوں نے موسیقی پر پابندی عائد کر دی۔ شمالی علاقے میں رہنے والے مالی کے باشندے اپنا گھر بار چھوڑ کر برکینا فاسو اور موریتانیا میں آ کر آباد ہوئے۔ وہ ابھی تک وہیں مقیم ہیں۔ ان میں سے چند مشرقی موریتانیا کے دور دراز علاقے کے ایک کیمپ میں رہائش پذیر ہیں، جہاں پر بڑے پیمانے پر موسیقی کی محفل منعقد کرنا معمول سے ہٹ کر کوئی بڑی بات ہے۔ ریگستان میں منعقد ہونے والے اس مقبول میلے کے ڈائریکٹر مانی انصار بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اس کیمپ میں مالی کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے اپنے آرٹسٹوں کے ایک گروپ کے ساتھ پہنچے۔ انہیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ ان کا استقبال کیسے کیا جائے گا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے انصار کہتے ہیں، اگر آپ کوئی وزیر ہیں یا سیاستدان اور آپ یہاں اس کیمپ میں آتے ہیں تو پھر سوچ لیں کہ پناہ گزین آپ کو پتھر ماریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہنچے تو ہمارا شاندار استقبال کیا گیا، اور کسی بھی معاشرے اور سماج کی یہی طاقت ہے۔ ہر شخص نے اسٹیج بنانے میں مدد کی، اور اس کے لیے ریت کی بوریوں کو استعمال کیا گیا۔ اپنے وطن سے اتنی دور 50,000 افراد کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنے ملک اور اپنی موسیقی سے دوبارہ ایک رابطہ بنا سکیں۔ انصار بتاتے ہیں کہ 2 راتوں تک تو ہم نے خوب محفل جمائی اور لوگوں کو خوش کیا۔ موریتانیا میں ہونے والا یہ کانسرٹ 3 برِ اعظموں میں منعقد ہونے والے کانسرٹوں کے سلسلے میں پہلا تھا۔ اسے کلچرل کارواں فار پیس کا نام دیا گیا ہے، یعنی سماجی کارواں برائے امن، اور مانی انصار اس کے محرک ہیں۔ انصار کہتے ہیں، اس کارواں کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مالی میں مصالحت اور تصویر میں اپنا حصہ بٹایا جائے، اور موسیقی سے بہتر اور مؤثر یہ کام کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ شمال، جنوب اور مرکزی اور مشرقی علاقے کے موسیقاروں اور گلوکاروں کو ایک ساتھ ایک اسٹیج پر دیکھنے سے امن اور محبت کا ایک ٹھوس پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اس کارواں کا دوسرا مقصد جہادیوں کی شدت پسند آواز کے مقابلے میں ایک مختلف اور پرامن آواز پیش کرنا ہے۔
جہاد کے خلاف متحد ہونے کی یہ آواز پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ یہ کارواں مراکش اور پھر نیجر دریا کے ساتھ بہتا ہوا برکینا فاسو میں اپنی آواز کا جادو جگائے گا۔ آئندہ سال یہ یورپ اور پھر امریکہ میں لوگوں کو اپنی آواز کے سحر میں گرفتار کرے گا۔ یہ خوبصورت آوازیں خوبصورت پیغام لیے ہوئے ہیں۔ دی کلچرل کارواں فار پیس آئندہ سال 1 مئی سے 7 جون تک امریکہ میں امن اور بھائی چارے کا پیغام دے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں جمعرات کے دن کے 1:30 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ خیبر کے قبائلی خطے میں جو دہشت گردی سے بری طرح متاثر رہ چکا ہے، ایک نیا کرکٹ سٹیڈیم قائم کیا گیا ہے۔ اس کا افتتاح فوج کے سربراہ نے ممتاز کرکٹر شاہد آفریدی کے ساتھ کیا۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
دہشت گردی سے متاثرہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں جمعرات کو ایک کرکٹ اسٹیڈیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جسے مقامی قبائلیوں کی طرف سے ایک خوش آئند اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف، جو اپنی مدت ملازمت کے اختتام سے قبل ملک کے مختلف علاقوں کے الوداعی دورے کر رہے ہیں، انہوں نے جمعرات کو خیبر ایجنسی کا دورہ کیا۔ کرکٹ سٹیڈیم کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر فوج کے سربراہ کے ہمراہ ملک کے معروف کرکٹر شاہد خان آفریدی تھے، اور سٹیڈیم کو شاہد آفریدی ہی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ خیبر ایجنسی کے قبائلی رہنما ملک دریا خان زخاخیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نوجوانوں کو انتہا پسندی کی جانب راغب ہونے سے روکنے کے لیے کھیلوں کے میدان بہت ضروری ہے، اور ان کے بقول خیبر ایجنسی میں پہلے ایسی اسٹیڈیم کے سنگ بنیاد سے مقامی لوگ بہت خوش ہیں۔
ہم بہت خوش ہیں اس کام پر، کیونکہ منشیات اور ہدایت اور بدمنی کا یہ اچھا طریقہ ہے اس کے پکڑنے کا کہ سڑک بنے اور یہ سارے اسٹیڈیم بنے اور اس کا کام، ہم بہت خوش ہیں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی ڈاٹ دیتے ہیں کہ ہم امن کے لیے ہر قسم کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ جرگہ کے سسٹم کو زندہ رکھنے کے لیے پاکستان کی مضبوطی چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ترقیاتی کاموں پر بہت خوش ہیں سارے قبائل۔
شاہد آفریدی نے بھی سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں اسٹیڈیم کے سنگ بنیاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عام ISPR کے مطابق جنرل راحیل شریف نے جنوبی وزیرستان کا بھی دورہ کیا۔ قبائلی علاقوں کے اپنے دورے کے موقع پر فوج کے سربراہ نے قبائلی عمائدین سے بھی ملاقات کی اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کو دہرایا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سعودی عرب نے خواجہ سراؤں کے عمرہ کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ پاکستانی سینٹ نے اس معاملے کو ایک خصوصی کمیٹی کے سپرد کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں 2 ماہ کے اندر رپورٹ پیش کرے تاکہ سلسلے میں مزید اقدامات کیے جا سکیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستانی معاشرے میں خواجہ سراؤں کے ساتھ آئے روز ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن سے ان کے خلاف روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک اور منفی معاشرتی رویوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ تاہم حال ہی میں سعودی حکومت کی طرف سے ان پر عمرے اور حج کے لیے جانے پر پابندی عائد کیے جانے کے اعلان پر نہ صرف خواجہ سرا برادری کی طرف سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، بلکہ پاکستانی پارلیمان کے عوان بالا یعنی سینٹ میں بھی اس معاملے کے بارے میں آواز بلند کی گئی۔ پاکستان کی ایک بڑی مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر حافظ حمد اللہ نے سینٹ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دین میں خواجہ سراؤں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مرد اور عورت کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں خواجہ سراؤں کے ساتھ روا رکھے جانے والا رویہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ اس پر سینٹ نے یہ معاملہ مزید غور کے لیے ایوان بالا کی پسماندہ طبقات کے بارے میں قائم ایک خصوصی کمیٹی کو بھیج دیا جو 2 ماہ میں اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ عمرے کا ویزا نہ دینے کے فیصلے کی نہ صرف پاکستان میں خواجہ سرا برادری کی طرف سے مذمت کی گئی بلکہ ملک کے قانون سازوں نے بھی اس فیصلے کو غیر مناسب قرار دیا۔ پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور ایوان زیریں کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین محمود بشیر ورک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدام خواجہ سراؤں کو سماج کے مرکزی دھارے سے دور کرنے کا باعث ہوں گے۔
ان کو اور ان کو ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ سوسائٹی سے نگلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو قریب کرنا چاہیے، ان کا پورا حق حاصل ہے اور ان کو ایسوسیشن کا حق ہے، عبادت کا حق ہے۔ میں اگر میرے پاس اس قسم کی میٹنگ میں بات ہو تو یہی بات میں واضح طور پر کہوں گا، زور دے کر کہوں گا کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو عبادت کے سلسلے میں اس کے مذہبی جذبات سے کھیلا جائے اور اس کسی جانے سے روکا جائے۔
خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن قمر نسیم کا کہنا ہے کہ وہ سعودی سفارتخانے اور سعودی حکومت سے ایک خط کے ذریعے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کریں گے۔
جو سچویشن جس طریقے سے جا رہی ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گی، کہ یہ صرف اتنا سا نہیں ہے، میں یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑا پرسپیکٹیو ہے، اور یہ کہ یہاں پر لوکلی سپیسز بہت کم ہوں گی خواجہ سراؤں کے لیے۔
پاکستان میں خواجہ سراؤں کو نہ صرف منفی معاشرتی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ بعض اوقات انہیں تشدد اور اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان میں گزشتہ ڈیڑھ عشرے سے زیادہ جاری بد امنی نے وہاں اردو ادب اور ادبی سرگرمیوں کو کسی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن ادیبوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ بد امنی اور خوف کی فضا کے باوجود اردو ادب میں نئی تخلیقات متعارف کرائی جاتی رہی ہیں۔ اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان میں گزشتہ ڈیڑھ عشرے سے زائد جاری بدامنی کی صورتحال نے اردو ادب کو اگرچہ کسی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن ادیبوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ بدامنی اور خوف کی فضا کے باوجود اردو ادب میں نئی تخلیقات متعارف کرائی جا رہی ہیں اور نوجوان شعراء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بیشتر نئی تخلیقات میں رواں حالات کی عکاسی بھی کی جاتی ہے۔ انجمن ترقی پسند بلوچستان کے صوبائی جنرل سیکرٹری سرور جاوید کا کہنا ہے کہ ادب ہمیشہ ابتری کے دور میں فروغ پاتا رہا ہے، تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ حالیہ خودکش حملوں کے ہمارے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، لیکن ادب کی قوت میں کمی نہیں آئی۔ موجودہ حالات پر تمام ادیب، افسانہ نویس، ناول نگار لکھ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سن 2000 کے بعد ادبی تقریبات میں اضافہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد صوبے کے خراب حالات نے اس عمل کو کافی متاثر کیا ہے۔
بڑی ادبی تقریبات، ان میں تھوڑا سا اضافہ ہوا تھا، لیکن بعد پہ جو حالات آئے اس کے بعد سے کمی ہونی شروع ہوئی۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بسا اوقات بڑی گیدرنگ میں سیکیورٹی کے خدشات جو ہیں وہ سرکار کا مسئلہ ہوتے ہیں، اور لوگ بھی ظاہر ہے کہ ان سے تعاون کرتے ہیں، وہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنا نہیں چاہیں گے کہ جو کسی بھی طرح سے سیکیورٹی رسک بن جائے۔
ادیبوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ موضوعی مشکلات کے باوجود اردو ادب بلوچستان میں تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ یہاں بلوچی، پشتو، براوی، ہزارگی، سرائیکی اور دیگر زبانوں کے شعرا اور ادیب بھی اب اردو میں لکھ رہے ہیں۔ اکیڈمی ادبیات بلوچستان کے ڈائریکٹر افضل مراد کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ مقامی زبانوں میں شائع ہونے والی کتابوں اور مضامین کا اردو میں ترجمہ کر کے رسائل میں شائع کراتی ہے۔
کتاب چھاپنے کے لیے کوئی مالی مدد نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ہم ان کتابوں کے سلسلے میں ان کو مشاورت دیتے ہیں، ان کی کتابوں کی کمپوزنگ میں تعاون کرتے ہیں۔ جو کتابیں بلوچستان کے علم و ادب کے حوالے سے ہیں تو وہ ہمارے تعاون سے اکثر کتابیں چھپتی ہیں، اور ہمارا ادارہ مختلف اکیڈمیز کو مالی تعاون اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ وہ پیورلی کتابوں کی اشاعت کے لیے ہوتی ہیں۔ اکیڈمی اس سلسلے میں مزید اقدامات بھی کر رہی ہے۔
پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبے میں بدامنی کے واقعات میں اضافے کے بعد بعض ذو لسان ادیبوں اور شعرا کو نشانہ بنا کر قتل بھی کیا گیا، جس کے باعث اس علاقے کے لوگوں میں خوف بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود قومی زبان کے فروغ کے لیے بلوچستان کی سطح پر تقریباً ایک درجن سے زائد ادبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور مقامی سطح پر مارکیٹ نہ ہونے کے باوجود صوبے میں ہر سال درجنوں کتابیں چھپتی ہیں، جن میں بعض کے ادیبوں کو قومی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ترکی میں کرد نواز اخبار ازگر گوندیم کے ایڈیٹروں اور صحافیوں کے خلاف مقدمے کی کارروائی کا جمعرات کے روز دوبارہ آغاز ہوا۔ اس اخبار کو کرد علیحدگی پسند گروپ پی کے 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 ساتھ مبینہ روابط کی وجہ سے اس سال اگست میں بند کر دیا گیا تھا۔ جمعرات ہی کے روز ترکی میں کرد نواز تحریک ایک معروف رکن احمد ترک کو دہشت گردی کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ اس سال جولائی میں ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں میں 30,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں ترکی کی کرد نواز تحریک کے لوگ بھی شامل ہیں۔ حالانکہ حزب اختلاف نے اس پکڑ دھکڑ کو محض الزام تراشیاں اور ایذا رسانی قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود چند بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ اس بارے میں ڈورین جونز کی رپورٹ۔ اس ماہ کے آغاز پر تعمیراتی شعبے میں کام کرنے والے سینکڑوں کردوں نے استنبول کی سڑکوں پر احتجاج کیا۔ ان مظاہروں کا سبب کرد نواز ایچ ڈی پی پارٹی کے رہنماؤں صلاح الدین دے مرتس اور فگن یکسکداک کی گرفتاری تھی۔ انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ ان مظاہروں میں شامل درجنوں احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایچ ڈی پی پارٹی کا کہنا ہے کہ ترک حکام کی جانب سے کیے جانے والے یہ اقدامات، جن میں ایچ ڈی پی کے درجنوں میئر حضرات اور پارلیمانی نائبین کو دہشت گردی کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا، ظاہر کرتے ہیں کہ ان احتجاجوں میں کیوں صرف چند لوگ شریک ہوئے۔ اپنی گرفتاری سے کچھ ہی دیر پہلے ایچ ڈی پی کے پارلیمانی نائب ادریس بالوکن کا کہنا تھا کہ ملک میں خوف اور دہشت کی فضا ہے۔ ان کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں، کردوں میں گہرا غم اور غصہ پایا جاتا ہے، لیکن ہمیں کسی جلسے جلوس کے اہتمام کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری ریلیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، ہمیں پریس ریلیز تک جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اگر 10 لوگ بھی باہر سڑک پر نظر آئیں تو پولیس ان سے ایک لمبی تفتیش شروع کر دیتی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ رجب طیب اردوان کے اس انداز میں کارروائی کی ایک وجہ ان کا وہ خوف تھا کہ کہیں یہ بے چینی کسی بڑی تحریک میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ترک حکام کی جانب سے اس انتباہ کے بعد کہ کسی بڑے انتشار کو بغاوت کے طور پر لیا جائے گا، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کسی پرامن مظاہرے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اس سال یوم شکر گزاری کے زہرانے پر خاندان والوں کے درمیان بات چیت کا سب سے بڑا موضوع 2016 کے صدارتی انتخابات ہوں گے۔ بہت سے اس گہری خلیج کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو اس سال رائے شماری کے بعد سامنے آئی ہے، اور ان میں خاص کر نسلی گروپ شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ہسپانوی سروس نے ورجینیا میں قائم ایک چھوٹے کاروبار کے مالکان اور ان کے عملے سے بات چیت کی، جس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہاں موجود سیاسی تقسیم پورے ملک میں پائے جانے والی تقسیم کی عکاس ہے۔ اس بارے میں الزبتھ شرنیف کی رپورٹ۔ جینی آریاس ریاست ورجینیا میں اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیکے داری کرتی ہیں اور اپنی کمپنی میں کام کرنے والے عملے کی منتظم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک خاص مقصد کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ وہ کہتی ہیں،
He's a very, very smart businessman.
وہ بہت منجھے ہوئے بیوپاری ہیں، اس لیے معیشت کے بارے میں ان کی سوچ کے پیش نظر میں نے انہیں ووٹ دیا۔ جینی کے شوہر نیلسن نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ ان کے نزدیک ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے زیر تحت بننے والی پالیسیاں کاروبار کے لیے بہتر ثابت ہوں گی۔ ان کا کہنا ہے، زیادہ ٹیکس ادا کرنے کی بجائے ہم لوگوں کو سہولتیں میسر کر سکتے ہیں، ہم ان کی ہیلتھ انشورنس ادا کر سکتے ہیں، ہم انہیں 401k کی پیشکش کر سکتے ہیں جو کہ ریٹائر ہونے سے متعلق ہے۔ تاہم اس جوڑے کے ملازمین ان سے مختلف انداز میں سوچتے ہیں۔ اینا پورٹیلو کا کہنا ہے کہ مسٹر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران اقلیتوں کے بارے میں بیان بازی کی وجہ سے وہ محسوس کرتی تھیں کہ جیسے انہیں ہدف بنایا جا رہا ہو۔ وہ کہتی ہیں،
I do not like the way he identified towards Hispanic people. I am Hispanic.
جس طرح سے وہ ہسپانوی لوگوں کا تعارف کروا رہے تھے،
وہ مجھے پسند نہیں آیا، میں خود ہسپانوی ہوں اور میرے لیے یہ سب بہت ذاتی نوعیت کا تھا۔ اینا کے ساتھ کام کرنے والے بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس بارے میں کسینڈرا اپیریچیو کا کہنا تھا،
I felt that was very wrong about trying to deport everyone, families, Mexicans being rude.
میرے خیال میں وہ سب بہت غلط تھا، یعنی میکسیکو کے باشندوں کو، خاندانوں کو، لوگوں کو واپس بھیجنا غیر مہذب تھا۔ دیوار تعمیر کرنے کی کوشش کرنا ناقابل قبول ہے۔ امریکہ میں رہنے والے لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک طرح سے ووٹ نہیں دیتے۔ اس بارے میں پیو ریسرچ سینٹر کے یینس مینول کا کہنا ہے،
ہسٹوریکلی دی لاتینو الیکٹورٹ ہیز بین ویری ڈائیورس،
تاریخی اعتبار سے لاطینی رائے دہندگان بہت متنوع ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری جانب سے کیے جانے والے رائے عامہ کے جائزوں میں یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً ہر چار میں سے ایک لاطینی ووٹر ریپبلیکن پارٹی کی جانب جھکاؤ رکھتا ہے۔ تاہم گیبی روڈریگز مایوس ہیں، لیکن ساتھ ہی پر امید بھی ہیں کہ تمام لاطینی رائے دہندگان کے لیے آگے بڑھنے کا ایک سبق سیکھنے کے لیے موجود ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بغداد کے جنوب میں جمعرات کے روز ایک گیس اسٹیشن پر ایک ٹرک بم دھماکے میں 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد شیعہ ایرانی عازمین تھے جو عراقی شہر کربلا کی زیارت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ عہدیداروں کو شبہ ہے کہ دہشت گرد گروپ داعش اس حملے کے پیچھے ہے۔ اسٹیشن پر مسافروں سے بھری بسیں کھڑی ہوتی ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ کم از کم 7 بسیں شمالی گاؤں کے اسٹیشن پر کھڑی تھیں۔ یہ شیعہ زائرین شہادت امام عالی مقام کے چہلم میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ ترک F-16 طیاروں کو جمعرات کے روز اس کے بعد ہنگامی طور پر تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جب انقرہ نے شامی حکومت پر الزام لگایا تھا کہ اس نے شمالی شام میں کاروائیوں میں مصروف ترک فوجیوں کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا ہے اور اس کے 3 فوجی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے، جن میں ایک کی حالت نازک ہے۔ مغربی سفارتکاروں نے بدھ کی رات شامی ایئر فورس کے L-39 ہلکے جنگی طیاروں کے حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے اور شام کی 5 سالہ جنگ میں ایک خطرناک موڑ قرار دیا ہے، جس سے ترکی اور شام کے درمیان بڑی جھڑپ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ یورپی یونین کے قانون سازوں نے جمعرات کے روز یورپی یونین کی رکنیت کے لیے ترکی کے ساتھ بات چیت کو عارضی طور پر روک دیا ہے، کیونکہ انقرہ کا جولائی کی ناکام بغاوت پر رد عمل غیر مناسب ہے۔ یورپی پارلیمان نے 37 کے مقابلے میں 479 ووٹوں سے پابند نہ کرنے والی قرارداد کی منظوری دی، اور یورپی کمیشن اور قومی حکومتوں کو ان مذاکرات کو جو 11 سال سے جاری ہیں منجمد کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ کوئی بھی فریق یہ توقع نہیں کرتا کہ ترکی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آنے والے برسوں میں یورپی یونین کا رکن بن سکے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس پر 20 سال سے عائد اقتصادی پابندیوں میں مزید توسیع کی تو وہ اس کا بدلہ لے گا۔ بدھ کو ٹی وی پر نشر کیے جانے والے ایک خطاب میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے ایسا کوئی اقدام کیا تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ ایران اس پر خاموش نہیں رہے گا۔ تاہم انہوں نے کہا یہ وضاحت نہیں کی کہ ایران کا جواب کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں میں توسیع ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان گزشتہ سال ہونے والے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ سن 1996 میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے دور حکومت میں امریکہ نے ایران پر اس کے مشتبہ جوہری پروگرام کے باعث اقتصادی پابندیاں عائد کی تھیں، جن کی مدت 4 سال کے اختتام پر پوری ہو رہی ہے۔ لیکن گزشتہ ہفتے امریکی ایوان نمائندگان نے متفقہ طور پر ان پابندیوں میں مزید 10 سال کی توسیع کی منظوری دے دی تھی، جس پر ایرانی حکومت خاصی برہم ہے۔ پابندیوں میں توسیع کے لیے ضروری ہے کہ امریکی سینٹ بھی ان کی منظوری دے، جس کے بعد قانون کو نفاذ کے لیے صدر اوباما کے دستخط درکار ہوں گے۔ صدر اوباما کے دور میں ایران کے ساتھ امریکہ اور دیگر عالمی قوتوں نے جو تاریخی جوہری معاہدہ کیا تھا، اس کے تحت ایران کی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت اور امکان بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ عراقی فوج کے زیر قیادت فورسز نے کہا ہے کہ انہوں نے موصل شہر کو گھیرے میں لے لیا ہے اور شامی شہر رقہ سے جنگجوؤں کو یہاں تک رصد پہنچانے کا مرکزی راستہ کاٹ دیا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق موصل سے شام کی جانب جانے والے راستے کا کنٹرول فورسز نے حاصل کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس اہم راستے کا کنٹرول اسی روز حاصل کیا گیا ہے جس دن امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کی طرف سے دریائے تورگس پر پل کو نشانہ بنایا گیا۔ اکتوبر کے وسط سے موصل شہر کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سرکاری فورسز کا آپریشن جاری ہے اور انہیں داعش کے جنگجوؤں کے خلاف خاصی کامیابی بھی ملی ہے۔ تقریباً 2.5 سال قبل داعش نے عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل کا قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ اقوام متحدہ کے مطابق موصل سے اب تک 68,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، جن میں سے 83,000 افراد صرف گزشتہ 4 روز میں اس شہر سے نکلے۔ امریکہ کی ایک عدالت نے امریکی فوجی اور پولیس اہلکاروں کے قتل کی سازش کرنے کا جرم ثابت ہونے پر ریاست اوہایو کے ایک نوجوان کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ 22 سالہ منیر عبدالقادر پر مقدمہ سنسینیٹی کی ڈسٹرکٹ عدالت میں چل رہا تھا، جس کے جج مائیکل بیرٹ نے بدھ کو مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ ریاست کے عبوری نائب اٹرنی جنرل میک کارٹ کے مطابق ملزم شام میں مقیم داعش کے جنگجو جنید حسین سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں تھا اور اس کی مشاورت سے امریکہ میں ایک پولیس تھانے پر حملے اور ایک امریکی فوجی اہلکار کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ استغاثہ نے عدالت سے ملزم کو 25 سال قید کی سزا سنانے کی درخواست کی تھی۔ البتہ وکلاء صفائی نے موقف اختیار کیا تھا کہ امریکی عدالتیں اس سے قبل اسی نوعیت کے مقدمات میں ملزمان کو 15 سال یا اس سے کم کی سزائیں دے چکی ہیں۔ عدالت نے ملزم کو پابند کیا ہے کہ وہ جیل سے رہائی کے بعد اپنی باقی عمر پولیس کو اپنی نقل و حرکت سے آگاہ رکھے گا۔ منیر عبدالقادر کو پولیس نے مئی سن 2015 میں گرفتار کیا تھا۔ امریکہ بھر میں آج جمعرات کے روز تھینکس گیونگ یعنی شکرانے کا روایتی دن منایا جا رہا ہے۔ خاندان اور دوست اکٹھے ہو رہے ہیں اور کھانوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اسی دوران امریکی خصوصی پریڈ اور فٹ بال میچز دیکھیں گے اور بہت سے آج خریداری کریں گے۔ اس موقع پر سیکیورٹی انتظامات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ نیو یارک شہر میں میسیز کی سالانہ تھینکس گیونگ پریڈ کے موقع پر ہنگامی اقدامات سے نمٹنے کے لیے پولیس سے بھرے ٹرک اور سونگھنے والے کتے بھی موجود ہیں۔ نیو یارک شہر کی محکمہ پولیس کا کہنا ہے کہ باوجود کے کسی معتبر خطرے کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود 3,000 سے زائد پولیس افسران تعینات کیے گئے ہیں جو وردیوں اور سادہ کپڑوں میں ملبوس ہوں گے اور یہ مینہٹن کے 4 کلومیٹر کے علاقے میں تعینات ہوں گے۔ نومنتخب صدر ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر کڑی تنقید کرتے رہے ہیں۔ مشرقی چین میں ایک تعمیراتی منصوبے پر حادثے میں 67 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے اور ایک شخص تاحال لاپتہ ہے۔ فرینک چینگ شہر کے سیفٹی سے متعلق انتظامیہ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ بجلی کے پلانٹ کو ٹھنڈا کرنے والے ٹاور پر تعمیر کیا جانے والا پلیٹ فارم جمعرات کو منہدم ہو گیا، جس کی وجہ سے اموات واقع ہوئیں۔ چین کے سرکاری خبر رسائی ادارے زنوا کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ صوبہ جیانگ جی میں پیش آیا اور تعمیراتی مقام پر ایک ڈھانچہ گرنے سے ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں ٹی وی پر دکھائے جانے والے مناظر اور تصاویر میں سٹیل پائپ اور لکڑی کے تختے زمین پر بکھرے ہوئے نظر آئے۔ حالیہ مہینوں میں چین میں کئی صنعتی حادثات پیش آئے ہیں، جس کی وجہ بظاہر مبینہ بدعنوانی، حفاظتی انتظامات کو نظر انداز کرنا اور ملک کی سست ہوتی معیشت کے تناظر میں پیداوار کو بڑھانے کا دباؤ ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کے محصور شہر حلب میں محصور 2,75,000 مکینوں کے لیے وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، جن کا خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے متنبہ کیا ہے کہ اگر امدادی قافلوں کو آنے والے دنوں میں شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب جان ایگل لینڈ نے امید ظاہر کی ہے کہ تمام ضروری اجازت نامے آنے والے دنوں میں منظور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
تھینکس گیونگ اور ڈیئر زندگی، تفصیلات فکر و فن میں۔
میرے محلے میں چاند جو آیا ہے، عید جو لایا ہے، تو ہی تو نہیں۔ امی نے میری جو سوٹ سلایا ہے، خواب دکھایا ہے، تو ہی تو نہیں۔
عرصے سے جس فلم کا شائقین بے چینی سے انتظار کر رہے تھے وہ شاہ رخ خان اور عالیہ بھٹ کی ڈیئر زندگی ہے, جسے 23 نومبر بروز بدھ امریکہ بھر میں ریلیز کیا گیا, جبکہ دنیا بھر میں یہ فلم 25 نومبر کو ریلیز ہوگی.
میرے ڈیڈ ہر سنڈے مجھے یہاں لائے کرتے تھے سمندر سے کبڈی کھیلنے.
سمندر سے کبڈی؟
کم 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 کبڈی 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 کبڈی
کبڈی. 23 نومبر کی شام بھارت میں گوری شندے کی اس فلم کی اسپیشل اسکریننگ کا اہتمام کیا گیا, جس میں بالی ووڈ کے معروف ستاروں نے شرکت کی. ان میں سشانت سنگھ راجپوت, دیا مرزا, سری دیوی, بونی کپور, سری دیوی کی بیٹی جھانوی, سونالی کلکرنی اور کئی دیگر نمایاں فنکار شامل تھے.
دل میں تیرے یادے لیے خود کو ہی میں نے بھلایا, ہر پل تجھے چاہا سنم, خوابوں میں تجھ کو بلایا.
شاہ رخ خان نے بالی ووڈ ساتھیوں کی محبتوں کا شکریہ سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انوکھے انداز میں کیا. انہوں نے ہر ایک کا ذاتی طور پر فلم کی پسندیدگی پر شکریہ ادا کیا.
تیرے بنا میں جیوں گا کیسے, راستے پہ چھائی ہے گھٹا, تجھ سے میں ہوں مجھ میں تو ہے, کیسے پھر یہ طے ہو فاصلہ.
اس فلم کا مرکزی خیال زندگی اور اس سے محبت ہے. فلم کی ہیروئن عالیہ اپنی زندگی سے محبت کرنا اس وقت سیکھتی ہے جب شاہ رخ خان اس کی زندگی میں آتا ہے.
جو دل سے لگے اسے کہہ دو ہائے 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 ہائے, جو دل نہ لگے اسے کہہ دو بائے 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 بائے. آنے دو آنے دو دل میں, آ جانے دو, کہہ دو مسکراہٹ کو ہائے 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 جانے دو.
اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے گوری شندے نے, جبکہ پروڈیوسر گوری خان, کرن جوہر اور گوری شندے ہیں. شاہ رخ خان اور عالیہ بھٹ کے ساتھ ایرا دوبے, کنال کپور, علی ظفر اور انگد بیدی بھی کاسٹ کا حصہ ہیں.
ہم نے بھی تیرے ہر ایک غم کو گلے سے لگایا ہے, ہے نا اے زندگی. ہم نے بہانے سے چھپ کے زمانے سہارا مل گیا ہے زندگی.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اس وقت پاکستان میں رات کے 12, بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن میں سپہر کے 2 بجا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر اسفر امام اور ساؤنڈ انجینئر ڈین کرافٹن. اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.